دوسرا باب توکل کے احوال و اعمال. توکل کا حال. ہم نے کتاب التوکل کی ابتدا میں یہ بات بیان کی ہے کہ توکل کا مقام علم، حال اور عمل سے ترتیب پاتا ہے. ان میں سے علم کا ذکر ہو چکا ہے، اب حال کا حال سنیے جو واقع میں توکل ہے. علم اس کی اصل ہے اور عمل اس کا ثمرہ ہے. توکل کی تعریف میں لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، اس سلسلے میں ان کے اقوال بڑی حد تک مختلف بھی ہیں، اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص نے اپنے اپنے نفس کا حال لکھا ہے اور اسی کو توکل کی تعریف قرار دیا ہے. ان ابواب میں صوفیہ کی یہی عادت رہی ہے. ہم یہ اقوال نقل کر کے گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتے، اس لیے صرف امر واقعہ بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں. توکل کی حقیقت جاننا چاہیے کہ توکل وکالت سے مشتق ہے. کہتے ہیں وکل امرہ الی فلان، یعنی اس نے اپنا کام فلاں شخص کے سپرد کیا اور اس معاملے میں اس پر اعتماد کیا. جس کے سپرد کام کیا جاتا ہے اس کو وکیل کہتے ہیں، اور جو کام سپرد کرتا ہے اس کو موکل اور متوکل کہتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں شرط یہ ہے کہ متوکل کو وکیل پر پورا اطمینان اور اس کا پورا اعتقاد ہو اور اسے عاجز نہ سمجھتا ہو. گویا توکل میں وکیل پر قلبی اعتماد ضروری ہے. دنیاوی خصوم مات میں عام طور پر جو وکلا مقرر کیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہی شرط ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی جھوٹا الزام عائد کرے یا زبردستی تمہاری کوئی چیز قبضہ لے، تو تم اس کے فریب اور ظلم کے ازالے کے لیے اپنا وکیل مقرر کرتے ہو. یہ وکیل قاضی کی عدالت میں تمہاری زبان بنتا ہے اور تمہیں مدعا علیہ کے ظلم و فریب سے نجات دلانے کی کوشش کرتا ہے. تم اس وقت تک اپنے وکیل پر اعتماد کرنے والے اور اس کی وکالت پر مطمئن نہیں کہلاؤ گے جب تک کہ اس سلسلے میں چار امور کا اعتقاد نہیں کرو گے: ایک، اعلیٰ درجے کی ہدایت، دوم، قدرت، سوم، انتہائی درجے کی فصاحت، اور چہارم، تمام شفقت و رحمت. ہدایت اس لیے ضروری ہے تاکہ فریب کے مواقع سے آگاہ رہے، یہاں تک کہ وہ باریک ہیلے بھی اس کی نظر میں آ جائیں جو عام طور پر نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں. قدرت اور قوت اس لیے ضروری ہے تاکہ پوری جرات کے ساتھ حق بات کا اعلان کر سکے اور اس سلسلے میں کسی مداہنت سے کام نہ لے، نہ کسی سے ڈرے، نہ کسی سے شرم کرے اور نہ بزدلی سے کام لے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وکیل کو فریق ثانی کے فریب کی وجہ معلوم ہو جاتی ہے، لیکن وہ خوف، بزدلی، حیا یا کسی اور سبب سے اس کا اظہار نہیں کر پاتا اور حق کے اعلان میں کمزور پڑ جاتا ہے. فصاحت اس لیے ضروری ہے کہ اس سے اپنی بات مؤثر انداز میں بیان کی جا سکتی ہے، یہ بھی ایک طرح کی قدرت ہی ہے اگرچہ اس کا تعلق زبان سے ہے. فصاحت کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات اس طرح بیان کر سکتا ہے کہ سامع متاثر ہو، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص فریق مخالف کے فریب سے آگاہ ہو کر اس کے فریب کا پردہ چاک کر سکے اور حق بات اس اسلوب سے کر سکے کہ سننے والا قائل ہو جائے. شفقت اس لیے ضروری ہے کہ وکیل اپنے موکل کے حق میں پوری پوری کوشش کر سکے اور جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے اس سے دریغ نہ کرے، کیونکہ صرف مواقف فریب سے آگاہ ہونا، اظہار حق پر قادر ہونا اور فصاحت و بلاغت کے گوہر بکھیرنا مقدمے کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے. جب تک وکیل کو اپنے موکل کی ذات اور حالات سے انتہائی دلچسپی نہ ہو اور اس کے معاملات کو اپنے معاملات نہ سمجھے، اگر مقصد صرف حصول زر ہے تو اسے یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کا موکل فتح پاتا ہے یا ہزیمت اٹھاتا ہے، یا اس کا حق ملتا ہے یا اپنا حق گنواتا ہے. اگر موکل کو ان چاروں میں سے ایک امر میں بھی شک ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا وکیل اس امر میں کمزور ہے یا فریق ثانی ان چاروں امور میں اس کے وکیل سے آگے ہے، تو اسے اپنے وکیل پر اچھی طرح اطمینان نہیں ہو سکتا. وہ ہر وقت دل میں متردد رہے گا اور یہ کوشش کرے گا کہ کس طرح اس کے وکیل کا یہ عیب دور ہو جائے اور فریق ثانی کا تفوق باقی نہ رہے۔ موکل کو ان چاروں امور میں اپنے وکیل کا جس قدر اعتقاد ہوگا، اسی قدر اس کے دل میں اعتماد اور اطمینان ہوگا۔ جہاں تک لوگوں کے اعتقادات اور جنون کا تعلق ہے، وہ قوت و ضعف میں یکساں نہیں رہتے، بلکہ ان میں ناقابل بیان تفاوت رہتا ہے۔ اسی لیے اگر متوکلین کے اعتقاد اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اعتماد اور تمانیت میں بھی تفاوت ہو تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اپنے وکیل پر ذرا اعتماد نہ ہو اور کسی کا یقین اس درجے کو پہنچ جائے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی ضعف باقی نہ رہے۔ مثلا اگر موکل کا وکیل اس کا باپ ہے اور وہ اپنے بیٹے کے لیے ذخیرہ کرنے میں حلال و حرام میں بھی فرق نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ کون بیٹا ہو سکتا ہے جو ایسے باپ کی شفقت و محبت میں شبہ کرے گا۔ اس طرح ان چار امور میں سے ایک امر قطعی ہو جائے گا، باقی اور بھی اسی طرح قطعی ہو سکتے ہیں۔ مثلا اگر موکل کو طویل تجربات کے بعد یا تواتر سے سن کر یہ بات معلوم ہو کہ فلاں شخص انتہائی فصیح اللسان، خوش بیان اور حق پرست ہے، تو وہ اس کی اس خصلت کو قطعی سمجھ کر اسے اپنا وکیل بنا لیتا ہے۔ اگر تم اس مثال کے ذریعے توکل کی حقیقت جان گئے ہو تو اسی پر اللہ تعالیٰ پر توکل کو بھی قیاس کر لو۔ اگر اعتقاد یا کشف کے ذریعے تمہارے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی فاعل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی تم یہ اعتقاد بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے احوال پر اچھی طرح مطلع ہے اور ان کے لیے کافی ہونے پر قادر ہے، اور اس کی رحمت تمام مخلوقات کو محیط اور آسمان و زمین کے ذرے ذرے کو شامل اور عام ہے، اور یہ اعتقاد بھی رکھو کہ اس کی منتہائے قدرت کے بعد کوئی قدرت نہیں، اس کے منتہائے علم کے بعد کوئی علم نہیں، اس کے منتہائے رحمت و عنایت کے بعد کوئی رحمت و عنایت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارے یہ پختہ خیالات اور اعتقادات ہیں تو تم اس پر یقیناً توکل کرو گے اور ہر حال میں اسی کی طرف توجہ کرتے رہو گے، نہ غیر کی طرف توجہ کرو گے، نہ اپنی ذات پر اور نہ اپنی قوت اور طاقت پر بھروسہ کرو گے، اس لیے کہ حول و قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، جیسا کہ ہم بار بار یہ اعلان کرتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نہیں ہے گناہ سے باز رہنے کی طاقت اور عبادت کی قوت مگر اللہ سے۔ اس میں حول سے حرکت مراد ہے اور قوت سے حرکت پر قدرت۔ عدم توکل کے دو سبب۔ اگر کسی شخص کے دل میں توکل کا یہ حال نہ ہو تو اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ ان چاروں امور میں سے کسی پر اس کا یقین کمزور ہوگا، یا اس کے سبب قلب کا ضعف، بزدلی اور پریشان خیالی ہوگی۔ بعض اوقات یقین کمزور نہیں ہوتا لیکن دل پر اوہام غالب ہوتے ہیں، اور وہ اس کی طبیعت میں انحراف اور کجی پیدا کرتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص شہد کھا رہا ہو اور اس کے سامنے اسے پخانے سے تشبیہ دے دی جائے تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی اور کھا نہیں پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی صاحب عقل انسان سے کہا جائے کہ وہ کسی مردے کے ساتھ اس کی قبر میں یا اس کے کمرے میں یا اس کے بستر پر لیٹ جائے تو وہ اس کے لیے کبھی آمادہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ مردہ پتھر کی طرح بے جان اور بے حس ہے اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ کسی شخص کو مارنے کے بعد زندہ فرما دے، اگرچہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کاتب کے ہاتھ میں قلم کو سانپ نہیں بناتا یا کسی بلی کو شیر نہیں بناتا، حالانکہ وہ قلم کو سانپ اور بلی کو شیر بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ ہر صاحب عقل کو یہ یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر وہ اس کے ساتھ اس کے بستر پر یا اس کے قبر میں تنہا رہ کر رات گزارنے پر آمادہ نہیں ہے، حالانکہ اسے باقی تمام جمادات سے خوف نہیں آتا۔ دراصل یہ بزدلی اور نامردی ہے اور ایک طرح کا ضعف ہے۔ بہت کم لوگ اس طرح کے ضعف سے خالی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کچھ زیادہ ہی بزدل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بزدلی ان کے لیے مرض کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور وہ تنہائی کے تصور سے بھی متوحش ہو جاتے ہیں۔ چہ جائی کا کسی مردے کے ساتھ تنہا ہوں۔ اطمینان اور یقین، حاصل کلام یہ ہے کہ کمال توکل کے لیے دل اور یقین دونوں کی قوت ضروری ہے۔ اس وقت دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے، پھر محض یقین کی قوت کافی نہیں ہے اور نہ وہ تنہا باعث اطمینان ہو سکتا ہے جب تک کہ دل میں قوت ہو۔ دراصل دل کا اطمینان ایک الگ چیز ہے اور یقین ایک الگ چیز ہے۔ بعض اوقات آدمی میں یقین ہوتا ہے لیکن اسے اطمینان نہیں ہوتا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ ایزدی میں یہ دعا کی کہ انہیں مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت دکھلا دی جائے۔ باری تعالی نے ارشاد فرمایا، اولم تؤمن، کیا آپ نے یقین نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، بلا ولکن لیطمئن قلبی، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 26، کیوں نہیں، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ یقین تو ہے لیکن مشاہدے سے دل کو جو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ میسر نہیں ہے۔ ابتدا میں یقین اطمینان کا باعث نہیں بنتا، لیکن آہستہ آہستہ اس سے نفس سے مطمئنہ تشکیل پا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں یقین نہیں ہوتا لیکن اطمینان ہوتا ہے، جیسے یہودی اور عیسائی اپنے اپنے مذہب پر مطمئن ہیں حالانکہ اس کی حقانیت پر یقین نہیں رکھتے، صرف ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اپنے مذہب کی پیروی کرتے ہیں اور ان احکامات سے انحراف کرتے ہیں جو ان کے مذہب کی تنسیخ سے متعلق خدا کے پاس سے نازل ہو چکے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزدلی اور جرت انسانی طبائع میں داخل ہیں اور ان کی موجودگی میں یقین مفید نہیں ہوتا۔ یہ بھی توکل کے مخالف اسباب میں سے ایک سبب ہے، جیسے ایک سبب یہ ہے کہ مذکورہ بالا چار امور میں سے کسی ایک پر یقین کمزور ہو۔ جب یقین اور اطمینان کے تمام اسباب مجتمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہو جاتا ہے۔ تورات میں یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اپنے جیسے کسی انسان پر توکل کرتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بندوں سے عزت چاہتا ہے اللہ اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور یہ ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حالت توکل کے 3 درجے، گزشتہ صفحات میں توکل کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور توکل کے حال پر روشنی ڈالی گئی ہے، اب ہم اس حال کے درجات بیان کرتے ہیں۔ یہ کل 3 درجے ہیں اور حالت توکل کی قوت و ضعف پر مبنی ہیں۔ پہلا درجہ وہ ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے کہ بندہ کا توکل اپنے مولا پر ایسا ہو جیسے متوکل کا اپنے وکیل پر ہوتا ہے، اور دوسرا درجہ جو اس سے اعلیٰ ہے یہ ہے کہ متوکل کا حال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو جیسے بچے کا اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، نہ وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کو جانتا پہچانتا ہے، نہ اس کے سوا کسی سے فریاد کرتا ہے، اور نہ اس کے علاوہ کسی پر اعتماد کرتا ہے۔ جب اسے دیکھتا ہے تو اس کے بدن سے لپٹ جاتا ہے، وہ مارتی بھی ہے تو اسی کے دامن میں پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی موجودگی میں یا عدم موجودگی میں کوئی تکلیف دہ واقعہ پیش آتا ہے تو زبان پر سب سے پہلے ماں ہی کا نام آتا ہے اور سب سے پہلے اسی کا خیال دل میں آتا ہے۔ ماں کی گود ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ بچے کو ماں کی کفایت اور شفقت پر جو اعتماد اور یقین ہوتا ہے وہ ادراک سے خالی نہیں ہوتا۔ جس قدر اسے تمیز ہوتی ہے اسی قدر وہ ادراک کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ماں پر اعتماد اور یقین بچے کی فطرت بن چکی ہے، لیکن اگر اس سے اس کی عادت اور فطرت کے متعلق پوچھا جائے تو وہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتا اور نہ اس کی تفصیل ذہن میں حاضر کر سکتا ہے۔ جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کی نظر صرف اسی کے کرم پر ہوگی اور اس کی عطا و بخشش پر اعتماد رکھتا ہوگا، وہ اس سے اسی طرح عشق کرے گا جس طرح بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے۔ حقیقت میں یہی شخص متوکل ہوگا، بچہ بھی اپنی ماں پر متوکل ہوتا ہے۔ اس درجے اور سابقہ درجے میں فرق یہ ہے کہ اس درجے والا اس حد تک توکل پر عمل پیرا ہے کہ توکل میں فنا ہو کر رہ گیا ہے، وہ توکل اور اس کی حقیقت کی طرف ملتفت نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس ذات کی طرف ملتفت رہتا ہے جس پر توکل کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے دل میں کسی کی گنجائش نہیں ہوتی، جبکہ پہلے درجے والا شخص بتکلف توکل کرتا ہے، یہ شخص کسب سے متوکل ہے، جبکہ پہلا شخص فطرتاً متوکل ہے، یہ شخص اپنے توکل سے فنا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں توکل کی طرف التفات اور اس کا شعور ہوتا ہے، اور یہ امر محض متوکل علیہ کی ذات پر نظر کرنے سے مانے ہے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول میں اسی درجے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جب ان سے دریافت کیا گیا کہ توکل کا ادنا درجہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا آرزو ترک کرنا، سائل نے دریافت کیا اور اوسط درجہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا اختیار ترک کرنا، یہ دوسرے درجے کی طرف اشارہ تھا، سائل نے پھر پوچھا کہ اعلیٰ درجہ کیا ہے، انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا اور فرمایا اسے وہی جانتا ہے جو اوسط درجے پر ہے۔ توکل کا تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ ہے یہ ہے کہ متوکل اپنی حرکات و سکنات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا ہو جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس کو مردہ تصور کر لے جسے قدرت ازلیہ سے تحریک ملتی ہے، جس طرح غسل دینے والے کا ہاتھ مردے کو حرکت دیتا ہے، اس متوکل کو اس امر کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ حرکت، قدرت، ارادہ، علم اور تمام صفات کا سرچشمہ صرف ایک ذات ہے، اور یہ کہ ہر چیز جبرن پیدا ہوتی ہے، یہ شخص اس انتظار میں رہتا ہے کہ نہ جانے کیا پیش آنے والا ہے، ایسا شخص اس بچے سے مختلف ہے جو اپنی ماں کے پیچھے دوڑتا ہے، اس کا دامن پکڑ کر کھینچتا ہے اور اس سے فریاد کرتا ہے، جبکہ یہ شخص اس بچے کی طرح ہے جسے یہ آس ہو کہ اسے اس کی ماں خود ڈھونڈ لے گی، اگر وہ اس کا دامن نہ تھامے گا تب بھی وہ اسے گود میں اٹھا لے گی، اگر دودھ نہ مانگے گا تو ماں خود پہل کر کے اسے دودھ پلا دے گی۔ توکل کے اس درجے کا تقاضا یہ ہے کہ متوکل اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی توجہات پر اعتماد کر کے اپنے لیے کوئی سوال نہ کرے اور یقین رکھے کہ وہ مانگے بغیر ہی عطا کرنے والا ہے، بلکہ جو چیز مانگی جاتی ہے وہ بلا مانگے اس سے بہتر عطا کرتا ہے، چنانچہ اس نے پہلے ہی بے شمار نعمتیں بلا طلب اور بلا استحقاق عطا کر رکھی ہیں۔ یہ آخری اور انتہائی درجے کا تقاضا ہے، جبکہ دوسرے درجے کا تقاضا یہ ہے کہ غیر اللہ کے سامنے دست سوال پھیلانے سے باز رہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ توکل کے ان اعلیٰ احوال اور درجات کا وجود بھی ہے یا نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ان احوال کا وجود ناممکن اور محال نہیں ہے، البتہ انتہائی نادر اور کمیاب ضرور ہے، جبکہ دوسرے اور تیسرے درجے کو تو انق ہی کہا جائے تو بہتر ہے، البتہ پہلا درجہ امکان سے زیادہ قریب ہے اور دوسرا اور تیسرا درجہ اگر پایا بھی جائے تو اس کا باقی رہنا انتہائی دشوار ہے، بلکہ تیسرے درجے کا حال وجود میں ایسا ہے جیسے چہرے پر خوف سے پیدا ہونے والی زردی کہ لمحہ بھر کے لیے پیدا ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، دل کا اپنی حرکت اور قدرت سے کشادہ رہنا ایک طبعی امر ہے اور سمٹنا سکڑنا ایک عارضی امر ہے، اسی طرح جسم کے تمام اطراف میں خون کا گردش کرنا ایک طبعی معاملہ ہے اور اس کا ٹھہر جانا ایک عارضی معاملہ ہے۔ خوف کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کی ظاہری جلد سے خون باطن میں سمٹ جائے، یہاں تک کہ وہ سرخی جو جلد کے مہین پردے سے جھلکتی ہے ختم ہو جائے اور اس کی جگہ زردی آ جائے، یہ صورت ہمیشہ یا دیر تک برقرار نہیں رہتی بلکہ لمحاتی اور وقتی ہوتی ہے، جیسے ہی انسان کے ذہن سے خوف کے اثرات کا ازالہ ہوتا ہے زردی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ حسب سابق سرخی آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ امر بھی عارضی ہے کہ دل اپنی حرکت و قدرت سے سمٹ جائے اور کبھی اسباب کی طرف التفات نہ کرے۔ دوسرے درجے کا دوام ایسا ہے جیسے بخار زدہ کے جسم پر چھا جانے والی زردی، یہ زردی دو چار روز برقرار رہ جاتی ہے، زیادہ دن باقی نہیں رہتی، اور پہلے درجے کا دوام اس بیمار کی زردی کی طرح ہے جس کا مرض پرانا ہو گیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مرض ہمیشہ برقرار رہے، اور یہ بھی ناممکن نہیں کہ مرض ختم ہو جائے۔ احوال توکل میں مدبر اور اسباب ظاہر سے تعلق۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان احوال میں بندے کا تعلق تدبیر اور اسباب ظاہری سے باقی رہتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تیسرے درجے میں تدبیر بالکل نہیں رہتی جب تک یہ حالت برقرار رہتی ہے، اس کی حالت دیوانوں کی سی رہتی ہے۔ دوسرے مقام میں بھی بظاہر کوئی تدبیر نہیں ہوتی، البتہ بندہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے اور اس کے سامنے اپنی احتیاج رکھتا ہے، جیسے بچہ اپنی ماں سے صرف لپٹنے وغیرہ کی تدبیر کرتا ہے۔ پہلے درجے میں اصل تدبیر اور اختیار باقی رہتا ہے، البتہ بعض تدبیرات کی اجازت نہیں رہتی، جیسے متوکل مقدمات میں اپنے وکیل پر اعتماد کرتے ہوئے وہ تدابیر نہیں کرتا جو غیر وکیل سے متعلق ہوں، لیکن اس تدبیر سے گریز بھی نہیں کرتا جو وکیل بتلاتا ہے یا اس کے تجربے اور عادت کی روشنی میں معلوم ہوتی ہے۔ مثلا اگر وکیل یہ کہے کہ میں تیری وکالت اسی وقت کروں گا جب تو مقدمے کی سماعت کے وقت عدالت میں موجود رہے گا، چنانچہ موکل حاضر رہنے کی تدبیر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر تدابیر پر عمل کرنے کو وکالت کے خلاف نہیں کہا جا سکتا، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موکل اپنے وکیل سے منحرف ہے اور اظہار حجت میں محض عزت و منزلت پر بھروسہ کرتا ہے، بلکہ تمام توکل کے لیے ضروری ہے کہ وکیل نے جو راہ اس کے لیے متعین کر دی ہے اس پر چلے۔ اگر بالفرض اسے اپنے وکیل پر توکل اور اعتماد نہ ہوتا تو اس کے کہنے سے عدالت میں کیوں حاضر ہوتا؟ وکیل کی سابقہ عادتیں بھی رہنما ہوتی ہیں اور ان سے بھی موکل کو ہدایات ملتی ہیں جن پر عمل کرنا مقدمے کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مثلا اگر متوکل کو یہ معلوم ہو کہ میرا وکیل دستاویز کے بغیر مقدمہ نہیں لڑتا، اس صورت میں متوکل کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وکیل کی عادت کے مطابق دستاویز تیار کرے اور اس طرح اس پر اپنے اعتماد کا اظہار کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں وکیل کے کہنے پر حاضر ہونا اور دوسری صورت میں وکیل کی عادت کے مطابق دستاویز تیار کر کے لے جانا تدبیر میں داخل ہے۔ اگر ان میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو یہ امر توکل میں نقصان کا باعث ہوگا۔ بعض اوقات وکیل کے کہنے پر حاضر ہونے اور اس کی عادت کے پیش نظر دستاویز ساتھ رکھنے اور اس کی بحث پر دھیان دینے سے متوکل دوسرے اور تیسرے مقام تک بھی پہنچا دیتا ہے، یہاں تک کہ پیشی کے وقت حیران و پریشان رہ جاتا ہے، اپنی حرکت اور قوت پر اعتماد باقی نہیں رہتا، بلکہ حرکت و قدرت ہی باقی نہیں رہتی۔ ہاں یہ بات ذہن میں رہتی ہے کہ میری حرکت و قدرت کی انتہا یہی تھی کہ جو کچھ وکیل نے مجھ سے کہا میں نے اس پر عمل کیا، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ صرف وکیل پر اعتماد اور نفس کا اطمینان باقی رہ گیا ہے، یا یہ انتظار باقی رہ گیا ہے کہ عدالت میرے حق میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تدابیر خلاف توکل نہیں۔ اس تفصیل سے توکل پر ہونے والے اعتراضات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ توکل کے لیے تمام تدابیر ترک کرنا شرط نہیں ہے۔ ویسے یہ بحث الگ ہے کہ کون سے اعمال یا تدابیر توکل کے منافی ہیں اور کون سے جائز اور ضروری ہیں۔ توکل کے اعمال کے باب میں ہم یہ بحث کریں گے۔ یہاں صرف یہ بات واضح کرنی ہے کہ اگر متوکل اپنے وکیل کے کہنے پر عدالت میں حاضر ہو یا اس کی عادت کے پیش نظر دستاویزات ساتھ لے کر آئے تو یہ امر توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ اس حقیقت سے واقف ہے کہ اگر وکیل نہ ہوتا تو میرا حاضر ہونا اور دستاویزات ساتھ لے کر آنا کسی بھی طرح مفید نہیں تھا، وہ ان دونوں باتوں کو اپنی تدبیر یا اپنی قوت و قدرت سے مؤثر و مفید نہیں سمجھتا، بلکہ اس اعتبار سے مفید سمجھتا ہے کہ وکیل نے ان دونوں کو مقدمے کے لیے مفید سمجھا ہے. اگر وہ مفید نہ سمجھتا تو ہرگز مفید نہ ہوتی. اس لیے قوت و قدرت جو کچھ ہے وہ صرف وکیل کے لیے ہے، مگر دنیاوی وکیل کے لیے یہ جملہ کہنا اچھا نہیں ہے، اور نہ وکیل کے حق میں اس کلمے کے معنی پورے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وکیل کی اس قوت و قدرت کا خالق نہیں ہے بلکہ انہیں مفید بنانے میں مؤثر ہے، اور اگر وہ مفید نہ بناتا تو کبھی مفید نہ ہوتی. البتہ ہم یہ کلمہ وکیل مطلق خدائے برحق کی شان میں استعمال کر سکتے ہیں، اور وہاں اس کے معنی مکمل ہوں گے، کیونکہ قوت و قدرت کا خالق وہی ہے، جیسا کہ توحید کے بیان میں یہ بحث گزر چکی ہے، اور اسی نے ان دونوں صفتوں کو مفید اور مؤثر بھی بنایا، اور ان فوائد کے لیے شرط بھی جو ان دونوں کے بعد معرض وجود میں آنے والے ہیں. اس گفتگو سے کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی صداقت پر پوری طرح واضح ہو جاتی ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص ان الفاظ کی روشنی میں مذکورہ بالا امور کا مشاہدہ کرے گا، اسے بالیقین وہ اجر و ثواب ملے گا جس کا وعدہ احادیث میں کیا گیا ہے. یہ اجر و ثواب انتہائی عظیم ہے، اور ایسے ہی کسی عمل پر دیا جا سکتا ہے جو محتم بشان ہو، ورنہ محض زبان سے یہ کلمات ادا کرنا اور دل میں سہولت کے ساتھ ان کا اعتقاد کر لینا اتنے عظیم ثواب کا باعث نہیں ہو سکتا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ثواب اس مشاہدے پر ملتا ہے جس کا بیان توحید میں ہوا. یہ ایک کلمہ ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے لفظ و معنی کے ساتھ اس کے ثواب کی نسبت ایسی ہے جیسے ایک معنی کو دوسرے کے معنی سے نسبت ہے. چنانچہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں صرف دو چیزیں، یعنی حول اور قوت کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، جبکہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں تمام چیزوں کی نسبت اسی کی طرف کی گئی ہے. ان دونوں کلموں میں کل اور جز کا فرق ہے. بعینہ یہی فرق ان دونوں کے اجر و ثواب میں بھی ہے. ہم نے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ توحید کے دو چھلکے اور دو مغز ہوتے ہیں. اس کلمے اور تمام کلمات کے لیے بھی یہی بات ہے، لیکن عام طور پر لوگ ان دونوں چھلکوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، مغز تک نہیں پہنچ پاتے، حالانکہ اصل مغز ہے، اور احادیث میں اجر و ثواب کا وعدہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو مغز اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه مخلصا وجبت له الجنة. یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جس شخص نے دل کی سچائی اور خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. بعض روایات میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اخلاص اور صدق کی قید نہیں ہے، وہاں مطلق سے مقید مراد ہے. بعض جگہ مغفرت کو ایمان اور عمل صالح پر موقوف فرمایا ہے، اور بعض جگہ صرف ایمان ہی کو مدار مغفرت قرار دیا گیا ہے. ایسے تمام مواقع پر ایمان سے مطلق ایمان مراد نہیں ہے، بلکہ عمل صالح کی قید ہر جگہ موجود تصور کی جائے گی. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بحث کتاب العقائد میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اخلاص اور صدق کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ آخرت محض زبانی گفتگو سے ملنے والی نہیں ہے. زبانی گفتگو کیا ہے؟ محض زبان ہلانا دل کا اعتقاد بھی ایک گفتگو ہے، گو نفس کی گفتگو ہے. لیکن صدق و اخلاص زبان اور دل کی گفتگو سے الگ چیز ہے. سلطنت اخروی کے تحت پر صرف مقرر کے تخت پر صرف مقربین جلوہ افروز ہوں گے، اور مقربین وہ لوگ ہیں جن میں اخلاص ہو، مرتبے میں ان سے قریب تر اصحاب یمین ہوں گے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بے شمار اعلیٰ ترین درجات ہیں، مگر مقربین مخلصین کا درجہ انہیں نصیب نہ ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مقربین سابقین کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اس تخت کا بھی ذکر ہے جس پر وہ متمکن ہوں گے۔ علی سرر مودون متکئین علیہ متقابلین، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 15 اور 16۔ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور جہاں اصحاب یمین کا ذکر فرمایا گیا، وہاں اس تخت کا بیان نہیں ہے، البتہ دوسری بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی یہ کہ وہ جناب نعیم میں عقل و شرب نکاح، میووں، پانی، سایہ، باغات اور حوروں سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ لذات تو بہائم کو بھی میسر رہتی ہیں، بھلا ان لذات کو جن میں حیوانات بھی شریک ہیں اخروی سلطنت اور قرب خداوندی کی لازوال نعمت سے کیا نسبت؟ اگر یہ لذات کچھ ایسی قابل قدر چیز ہوتیں تو بہائم کو نصیب نہ ہوتیں، اور فرشتوں کو ان سے محروم نہ کیا جاتا، اور نہ انہیں بہائم کے مقابلے میں اعلیٰ درجات سے نوازا جاتا۔ بہائم کو یہ تمام نعمتیں عموماً حاصل رہتی ہیں، باغات کی سیر کرتے ہیں، چشمہ آب رواں سے سیراب ہوتے ہیں، درختوں کی سرسبزی اور شادابی کا مظاہرہ کرتے ہیں، طرح طرح کی غذائیں کھاتے ہیں اور مادہ بہائم سے مجامعت کرتے ہیں۔ کیا یہ لذات اتنی اعلیٰ اور عمدہ ہیں کہ اہل کمال انہیں ملائکہ پر ترجیح دیں اور اس لذت کے درپے نہ ہوں جو فرشتوں کو قرب الہی میں میسر رہتی ہیں، بلکہ بہائم کی لذات کے طالب ہوں؟ کیا کسی ذی ہوش سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گدھے کے روپ میں دیکھنا پسند کرے گا؟ اگر اسے دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے لیے کہا جائے کہ وہ چاہے تو گدھا بن جائے اور چاہے تو وہ مرتبہ پالے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہے۔ یہاں یہ امر بھی واضح کر دینا خالی از فائدہ نہیں ہے کہ جو شخص کسی چیز کے مشابہ ہوتا ہے وہ اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کا میلان کتابت کے بجائے کنش دوزی کی طرف زیادہ ہو گیا تو وہ اپنے جوہر کی روح سے کنش دوزی کی صفت سے زیادہ مشابہ ہوگا، یعنی اس پر وہی پیشہ جچے گا۔ اسی طرح جس شخص کا میلان بہائم کی لذات کی طرف ہوگا وہ انہی کے زیادہ مشابہ ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، اولئک کالانعام بل ہم ادل، پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 179۔ یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ لوگ زیادہ بے راہ ہیں۔ ان لوگوں کو عدل اس لیے کہا گیا ہے کہ جانور تو بیچارے جانور ہیں، ان میں یہ صلاحیت کہاں ہے کہ ملائکہ کے درجات تلاش کریں اور ان کے حصول کی کوشش کریں؟ انسان کو اس کی قوت دی گئی ہے، وہ اس شرف و کمال کے حصول پر قادر ہے، اس لیے وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی مذمت کی جائے، وہ گمراہی سے زیادہ قریب ہے۔ یہ ایک جملہ معترضہ تھا، اب ہم اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ اور لا حول ولا قوت کے معنی بیان کیے ہیں، اور یہ واضح کیا ہے کہ جو شخص اس مشاہدے کے بغیر، جس کی تفصیل گزر چکی ہے، یہ کلمات کہتا ہے وہ متوکل نہیں ہو سکتا۔ اگر تم یہ کہو کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف دو چیزوں کی نسبت کی گئی ہے، اگر کوئی شخص یہ کلمہ نہیں کہتا، اس کے بجائے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، آیا اس شخص کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا ثواب لا حول ولا قوت کہنے والے کو ملتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ثواب اس چیز کے مرتبے کے مطابق ملتا ہے جس پر ثواب دینا مقصود ہے، اور یہاں کلمہ لا حول ماحول کہنے اور خدا تعالی کو عرض و سما کا خالق کہنے میں کوئی مساوات نہیں ہے، دونوں درجے بالکل الگ الگ ہیں۔ اگر درجات کی بلندی پستی کا مدار زخامت اور حجم پر ہوتا تو یقیناً آسمان و زمین کے خالق ہونے کا اعتراف بلند درجے کا باعث ہوتا، کیونکہ آسمان انتہائی عظیم و شان ہے، زمین انتہائی کشادہ اور وسیع ہے، جبکہ حول اور قوت دو مختصر لفظ ہیں، لیکن عظمت کا مدار زخامت پر نہیں ہے۔ یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق انسانی کارنامہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، جبکہ حول اور قوت کو ہر شخص نہیں سمجھتا۔ معتزلہ اور فلاسفہ نے اس معاملے کو کچھ زیادہ ہی الجھا دیا ہے، حالانکہ وہ خود کو بڑا دقیق رس اور نقطہ سنج سمجھتے ہیں، مگر ان کی عقلیں اس معاملے میں دنگ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں انتہائی مہلک ہیں، خطرناک ہیں، اچھے خاصے لوگ یہاں لغزش کھا سکتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے غافل لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے کہ انہوں نے اپنے لیے حول اور قوت ثابت کی، حالانکہ یہ توحید میں شرک ہے اور غیر اللہ کو خالق ٹھہرانا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حسن توفیق سے اس گھاٹی کو عبور کرتا ہے، اس کا رتبہ بلند اور عظمت دو چند ہوتی ہے، اور یہی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کا صدق دلانہ اعتراف بھی کرتا ہے۔ توحید کی دو گھاٹیاں، ہم یہ بات پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ توحید کی دو گھاٹیاں ہیں۔ ایک گھاٹی یہ ہے کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستاروں اور برد و باراں اور تمام جمادات پر نظر کی جائے، اور دوسری گھاٹی یہ ہے کہ حیوانات کے اختیار پر نظر کی جائے۔ یہ گھاٹی زیادہ مہلک اور خطرناک ہے، جو شخص اسے عبور کر لیتا ہے وہ سر توحید سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کلمے کا بڑا ثواب ہے۔ ثواب صرف الفاظ کا نہیں ہے، بلکہ اس مشاہدے کا ہے جو اس کلمے کے معنی اور مفہوم کی روشنی میں ہوتا ہے۔ توکل کے سلسلے میں مشائخ کے اقوال، اس سلسلے میں بزرگان دین نے جو کچھ فرمایا ہے وہ تمام ان درجات میں مذکور ہے جو ہم نے گزشتہ صفحات میں بیان کیے ہیں۔ اب ہم ان میں سے بعض اقوال لکھتے ہیں تاکہ ہمارے اس دعوے کا ثبوت ہو سکے کہ ہر قول میں توکل کے کسی نہ کسی حال کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ ابو موسیٰ ویلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ توکل کیا ہے، انہوں نے فرمایا تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا ہمارے اصحاب فرمایا کرتے تھے کہ اگر درندے اور ازدہے تیرے دائیں بائیں ہوں تو تیرے باطن میں ذرا حرکت نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہاں، توکل اسی کے قریب ہے۔ اور فرض کرو کہ متوکل اس امر میں تمیز کرے کہ دوزخ والوں کو عذاب دیا جاتا ہے اور جنت والے راحت و آرام پاتے ہیں، تو قطن متوکل کہلانے کا مستحق نہیں رہے گا۔ یہاں ابو موسیٰ ویلمی نے توکل کے احوال میں سے عمدہ حال بیان فرمایا ہے، اور وہ علم حکمت ہے۔ اور یہ بات جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فعل جس طرح کیا ہے وہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، اس لیے اس کے عدل اور حکمت کی روح سے دوزخیوں اور جنتیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ انتہائی غامض اور پیچیدہ علم ہے، اس کے بعد سر تقدیر کی حدود ہیں۔ حضرت ابو یزید عام طور پر مقامات کی بلندیوں پر بولتے تھے، اس سے کم تر درجات کے متعلق کم ہی سنا گیا ہے۔ توکل کے ابتدائی درجے میں یہ شرط نہیں ہے کہ سانپوں سے حفاظت کی تدبیر نہ کرے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں سانپوں کی راہیں مسدود فرمائی تھیں۔ اگر سانپوں سے احتیاط نہ کرنا داخل توکل نہ ہوتا تو آپ ان کے راستے بند کیوں فرماتے؟ البتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ انہوں نے پاؤں سے راستہ بند کر دیا ہو اور باطن میں ان کے خوف سے کوئی تغیر رونما نہ ہوا ہو، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کے نقطۂ نظر سے ایسا کیا ہو، اپنے نفس کا حق ان کے پیش نظر نہ رہا ہو۔ توکل باطن کی ایک ایسی تحریک یا تغیر سے ضائع ہو جاتا ہے جس سے صرف اپنے نفس کی منفعت مقصود ہو۔ بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے واقعے میں تاویلات کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے امور توکل کے خلاف نہیں ہیں، اس لیے کہ سانپوں کو دیکھ کر باطن کا جنبش کرنا خوف ہے، اور متوکل کو سانپوں کو مسلط کرنے والے سے ڈر کا حق پہنچتا ہے، اس لیے کہ سانپوں کو صرف اللہ ہی سے حرکت و قدرت ملی ہے، اس لیے اگر کوئی شخص سانپوں سے احتراز کرے تو اپنی تدبیر، حول اور قدرت پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حول و قوت اور تدبیر پر اعتماد کرے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے توکل کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، ارباب سے لا تعلقی اور اسباب کا ترک۔ ارباب سے لا تعلقی کے ذریعے علم و توحید کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ترک اسباب سے اعمال کی طرف اشارہ ہے۔ اس قول میں صراحت کے ساتھ حال کا ذکر نہیں ہے، اگرچہ ضمناً اس کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ کچھ اور زیادہ بیان کیجئے، انہوں نے فرمایا، نفس کو عبودیت میں ڈالنا اور ربوبیت سے نکالنا۔ اس قول میں ہر طرح کے حول اور قوت سے برات کا اظہار ہے۔ حمدون قصار سے توکل کے متعلق دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس 10,000 درہم موجود ہوں اور اس پر ایک دمڑی قرض ہو تو اس بات سے بے خوف نہ رہے گا کہ مر جاؤں گا اور یہ قرض ادا نہ ہو پائے گا، اور اگر 10,000 درہم کا قرض ہو اور ملکیت میں ایک دمڑی بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کی ادائیگی کی امید رکھے۔ اس قول میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع ترین قدرت پر ایمان لاؤ، اور یہ یقین رکھو کہ مقدورات کے لیے ظاہری اسباب کے علاوہ مخفی اسباب بھی ہیں۔ عبداللہ القرشی سے توکل کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا توکل ہے۔ سائل نے مزید کی درخواست کی، جواب میں فرمایا کہ ہر اس سبب کا ترک ہو جو تمہیں کسی سبب تک پہنچا دے، اور صرف یہ اعتقاد کہ تمہارے تمام معاملات کا متولی صرف ایک ہے۔ عبداللہ القرشی کا پہلا جواب تینوں مقامات کے لیے عام ہے، اور دوسرا جواب صرف تیسرے مقام کی طرف خاص طور سے اشارہ کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل، کہ جب ان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا آپ کوئی حاجت رکھتے ہیں، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، حاجت تو ہے لیکن تمہاری طرف سے نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی درخواست ایک ایسا سبب تھی جو دوسرے سبب کا باعث بنتی، اور وہ یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنی ضرورت کو اس اعتماد کی وجہ سے اظہار نہیں کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو میری حفاظت منظور ہوگی تو جبرائیل کو مسخر فرما دے گا، اور منظور نہیں ہوگی تو میرے کہنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اللہ ہی اس معاملے کا ذمہ دار ہے۔ یہ حال ہر شخص کا نہیں ہوتا بلکہ مبہوتین کا ہوتا ہے، یعنی ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے اعانات کی بنا پر اپنے نفس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اول تو اس حال کا وجود مشکل ہے، اور اگر اس حال کا وجود ہے بھی تو بڑی مشکل سے اور بہت کم۔ حضرت ابو سعید خراد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل دو چیزوں کا نام ہے، اضطراب بلا سکون اور سکون بلا اضطراب۔ غالباً انہوں نے توکل کے مقام ثانی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اضطراب بلا سکون سے مراد یہ ہے کہ التجا، تضرع اور فریاد صرف اللہ ہی سے ہو، جیسے بچہ اپنے ہاتھوں سے ماں کا دامن پکڑ کر اپنے اضطراب کا اظہار کرتا ہے، اور دل اس کی کمال شفقت سے پرسکون ہوتا ہے۔ اور سکون بلا اضطراب سے مراد یہ ہے کہ متوکل کو اپنے وکیل پر قلبی اطمینان و اعتماد ہو۔ ابو علی دقاق کہتے ہیں کہ توکل کے تین درجے ہیں، توکل، تسلیم، تفویض۔ متوکل اللہ تعالیٰ کے وعدے پر پرسکون ہو جاتا ہے، صاحب تسلیم اس کی معرفت ہی پر قناعت کرتا ہے، اور مفوض اس کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اس قول میں متوکل کے ان احوال کا بیان ہے جو وکیل کی شخصیت کے مشاہدے سے اس کے دل پر طاری ہوتے ہیں۔ ان میں علم اصل ہے، وعدہ اس کے تابع ہے، اور حکم وعدے کے بعد ہے۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی حالت متوکل کے دل پر غالب رہتی ہی ہے۔ توکل کے باب میں مشائخ اور بزرگوں کے اور بھی بہت سے اقوال ہیں، مگر ان کا لکھنا طوالت سے خالی نہیں ہے، اس لیے جو کچھ عرض کیا گیا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور یہی مفید بھی ہے۔ متوکل کے اعمال۔ جاننا چاہیے کہ علم کا ثمرہ حال ہے اور حال کا ثمرہ علم ہے۔ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ توکل بدن کے ذریعے ترک کسب، قلب کے ذریعے ترک تدبیر اور زمین پر چیتھڑے کی طرح تیرتے رہنے کا نام ہے۔ یہ جاہلوں کا گمان ہے، شرع میں ایسا کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالی نے متوکلین کی تعریف فرمائی ہے، اگر وہ محظورات اور محرکات کے ارتکاب سے توکل کے مقامات پر فائز ہوتے تو ان کی تعریف کیوں کی جاتی؟ اب ہم حقیقت واقعہ عرض کرتے ہیں۔ بندے کی حرکت و سعی میں توکل کے اثرات اس وقت نمایاں ہوتے ہیں جب اسے مقاصد کا علم ہوتا ہے۔ بندہ اپنے اختیار سے جو کوشش کرتا ہے اس کا دائرہ کار چار مقاصد تک محدود ہے، یا تو وہ جلب منفعت کے لیے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود نہ ہو، جیسے کسب، یا حفظ منفعت کے لیے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہو، جیسے ذخیرہ کرنا، یا دفع مضرت کے لیے کرتا ہے جو اس پر ابھی واقع نہیں ہوئی، جیسے ڈاکوؤں، چوروں اور درندوں سے دفاع، یا دفاع مصیبت کے لیے کرتا ہے جس پر نازل ہو چکی ہو، جیسے علاج، معالجہ۔ بندے کی حرکات کا دائرہ کار ان چار مقاصد سے تجاوز نہیں کرتا، یعنی جلب منفعت، حفظ منفعت، دفاع مضرت اور قطع مضرت۔ اب ہم ان چاروں میں توکل کی شرائط اور درجات کا الگ الگ جائزہ لیتے ہیں اور ہر دعوے کے لیے شرعی دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلا مقصد، جلب منفعت۔ جن اسباب کے ذریعے آدمی تک نافع چیز پہنچتی ہے وہ تین طرح کے ہیں، ایک وہ جو یقینی ہیں، دوسرے وہ جن میں قابل اعتماد ظن کا غلبہ ہے، اور تیسرے وہ جو موہوم ہیں، نفس ان سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا۔ پہلی قسم، قطعی اسباب۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم و مشیت سے مسببات کا ارتباط ہے، ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ جیسے تمہارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہو اور تم بھوکے اور حاجت مند بھی ہو، لیکن اس لیے ہاتھ نہیں بڑھاتے ہو کہ خود کو متوکل کہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ترک سعی توکل کی شرط ہے، اور کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا سعی و حرکت ہے۔ اسی طرح دانتوں سے چبانا اور نگلنا وغیرہ بھی حرکات ہیں اور توکل کے منافی ہیں، حالانکہ یہ محض پاگل پن ہے، توکل سے اسے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بغیر روٹی کے تمہارا پیٹ بھر دے گا، یا روٹی کے اندر حرکت پیدا فرمائے گا کہ وہ تمہارے منہ کی طرف بڑھے اور لقمہ بن کر تمہارے معدے میں پہنچ جائے، یا کوئی فرشتہ مسخر کیا جائے گا جو تمہارے لیے روٹی چبائے اور تمہارے معدے میں پہنچائے، تو ان میں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ سب امور اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کے خلاف ہیں، یہ مسببات اسی طرح واقع ہوتے رہیں گے جس طرح واقع ہوتے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر تم کاشت نہیں کرتے اور یہ توقع کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے غلہ پیدا فرمائے گا، یا تم بیوی سے ہم بستر نہیں ہوگے اور یہ امید کرتے ہو کہ تمہاری بیوی بچہ جنے گی، جس طرح حضرت مریم علیہ السلام نے شوہر کے بغیر بچہ جنا تھا، تو یہ تمام باتیں جنون اور پاگل پن ہیں۔ ان مواقع پر عمل ترک کرنے کا نام توکل نہیں ہے، بلکہ توکل علم اور حال دونوں سے عبارت ہونا چاہیے۔ علم اس بات کا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کھانا، ہاتھ، دانت اور حرکت کی قوت پیدا کی ہے، اور وہی ہے جو تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، اور عمل یہ ہے کہ تمہارے قلب کا قرار اور اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہو، ہاتھ اور کھانے پر نہ ہو۔ تم اپنے ہاتھ کی صحت پر کیسے اعتماد کر سکتے ہو؟ ہو سکتا ہے وہ فی الحال خشک ہو جائے یا فالج کا شکار ہو جائے۔ اسی طرح تم اپنی قوت و قدرت پر کیسے اعتماد کر سکتے ہو؟ ہو سکتا ہے تم پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جس سے تمہاری عقل زائل ہو جائے اور تمہاری حرکت کرنے کی قوت ختم ہو جائے۔ اسی طرح تم کھانے کی موجودگی پر اطمینان کیسے کر سکتے ہو؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر کوئی ایسی مصیبت مسلط کر دے جو کھانے سے تمہیں غافل کر دے، یا سانپ بھیج کر تمہیں بھاگنے پر مجبور کر دے، اور اس طرح تمہارے اور کھانے کے درمیان دوری واقع ہو جائے۔ یہ احتمالات ہیں، اور ان سے محفوظ رہنا فضل خداوندی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب یہ صورتحال ہو تو آدمی کو اسی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے جو اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر اس کے علم اور حال کا عالم یہ ہے تو اسے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے، اس حرکت سے بھی وہ متوکل ہی رہے گا۔ دوسری قسم ظنی اسباب۔ دوسری قسم میں وہ اسباب شامل ہیں جو یقینی نہیں ہیں، لیکن غالب یہ ہے کہ مسببات ان کے بغیر حاصل نہیں ہوتے، اور ان کے بغیر مسببات کا حصول بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص شہروں اور قافلوں سے جدا ہو کر ایسے جنگلوں میں سفر کرے جن میں انسانوں کی آمد و رفت بہت کم ہو، اور اس سفر میں زاد راہ ساتھ لے کر اس طرح کے اسفار کرنا توکل کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کا اسوہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ توشہ رکھتے تھے اور اسے توکل کے خلاف نہیں سمجھتے تھے، بشرط یہ کہ مسافر کو اپنے اللہ کے فضل پر کامل اعتماد ہو۔ تاہم اگر کوئی توشہ لے کر نہ چلے تو اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں، اور یہ توکل کے مقامات میں سے انتہائی اعلیٰ مقام ہے۔ خواص وغیرہ بزرگان دین اسی مقام پر فائز تھے۔ یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ توشہ نہ لے کر چلنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اور موت کی طرف قدم بڑھانا ہے، اور یہ حرام ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر دو شرطیں پائی جائیں تو ایسا کرنا حرام نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ شخص نے اپنے نفس کی ریاضت اور مجاہدے سے یہ عادت بنا لی ہو کہ ہفتہ 10 دن کھانے سے صبر کر سکتا ہو، اور صبر کرنے میں اس کا دل مشوش اور قلب پریشان نہ ہوتا ہو اور نہ ذکر الہی سے مانع بنتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ گھاس پھوس اور اسی جیسی دوسری چیزیں کھا کر بھی پیٹ بھر سکتا ہو۔ اگر کوئی شخص یہ دو شرطیں پوری کرتا ہو اور اس نے توشہ لیے بغیر سفر شروع کر دیا ہے تو امید یہی ہے کہ اسے ہفتے میں ایک بار کسی انسان کا سامنا ضرور ہوگا، یا کسی گاؤں اور بستی سے گزر ہوگا، یا جنگل میں ایسی گھاس اور سبزی مل جائے گی جسے کھا کر زندہ رہ سکے گا۔ لیکن یہ عادت مجاہدے سے بنتی ہے، اور مجاہدہ ہی توکل کا ستون ہے۔ خواص اور ان جیسے لوگ اسی پر اعتماد کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خواص اپنے ساتھ سوئی، کینچی، رسی اور ڈول ضرور رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس سے توکل میں فرق نہیں آیا، اور یہ چیزیں ساتھ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ جنگلوں میں زمین کے اوپر پانی نہیں ملتا، گہرے کنویں میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں کہ کنویں سے پانی خود بخود چڑھ کر اوپر آ جائے اور ڈول رسی کے استعمال کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر جنگلوں میں عام طور پر ڈول اور رسی نہیں پائے جاتے، ہاں گھاس عادتاً پائی جاتی ہے۔ پھر پانی کے لیے اس اہتمام کی ضرورت یوں بھی ہے کہ مسافر کو وضو کے لیے شب و روز میں کئی بار، اور پینے کے لیے ایک دن یا دو دن میں کم از کم ایک بار پانی کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ حرکت سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اور حرارت کی موجودگی میں آدمی کھانے سے صبر کر سکتا ہے لیکن پانی سے صبر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس ایک کپڑا ہو اور وہ پھٹ جائے تو اس کا ستر کھل جائے گا، اور جنگل میں سوئی کینچی نہیں ملے گی جس کے ذریعے ستر عورت کے بقدر کپڑا سی کر نماز ادا کر سکے، اور نہ کوئی ایسی چیز مل سکے گی جو سینے اور کاٹنے میں سوئی اور کینچی کے قائم مقام بن سکے۔ اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جو چیزیں ان چاروں جیسی ہیں، یعنی ان سے وہی ضرورت پوری ہوتی ہے جو ڈول اور سوئی اور کینچی سے پوری ہوتی ہے، انہیں پہلی قسم سے ملحق قرار دیا جائے گا۔ ملحق اس لیے کہا ہے کہ ان میں احتمالات ہو سکتے ہیں، مثلا یہ کپڑا نہ پھٹے، یا کوئی شخص مل جائے اور دوسرا کپڑا دے دے، یا کنویں کے منڈیر پر کوئی ایسا شخص مل جائے جو اسے پانی پلا دے، جبکہ پہلی قسم میں اس طرح کے احتمالات نہیں ہیں، مثلا یہ کہ کھانا خود بخود تمہارے منہ میں اور منہ سے معدے میں نہیں پہنچ سکتا، اس لیے ان دونوں میں بڑا فرق ہے، اور اسی بنا پر ہم نے سوئی وغیرہ کو اس قسم میں داخل نہیں کیا بلکہ تابع اور ملحق کہا ہے. اس دوسری قسم کی چیزیں معنی پہلی قسم کے ساتھ شریک ہیں، اس لیے ان چیزوں کو توکل کی وجہ سے ترک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص پہاڑ کی کسی ایسی کھو میں جا کر رہنے لگے جہاں نہ دانا پانی ہو اور نہ کوئی ایسا ذریعہ جس سے کھانے پینے کی اشیاء فراہم ہو سکیں، تو یہ فعل جائز نہ ہوگا اور ایسا شخص خودکشی کا مرتکب ہوگا. کسی زاہد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ آبادی سے نکل کر پہاڑی کی کھو میں جا بیٹھا اور 7 روز تک بھوکا پیاسا وہیں مقیم رہا. اس نے یہ عہد کیا تھا کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، وہاں رہ کر اپنے رزق کا انتظار کروں گا، لیکن رزق نہیں آتا اور بھوک پیاس کی شدت نے اسے بے حال کر دیا. قریب تھا کہ ہلاک ہو جائے، اچانک اس کے دل میں دعا کا خیال آیا اور کہنے لگا، یا اللہ، اگر تو مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ رزق بھیج جو تو نے میری قسمت میں لکھا ہے، ورنہ میری روح قبض کر لے. ندا آئی کہ مجھے میری عزت کی قسم ہے، میں تجھے اس وقت تک رزق نہیں دوں گا جب تک تو آبادی کا رخ نہیں کرے گا اور لوگوں میں جا کر نہیں بیٹھے گا. چنانچہ وہ شخص شہر گیا اور لوگوں کے پاس جا کر بیٹھا. کوئی اس کے لیے کھانا لے کر آیا، کسی نے پانی پیش کیا، اس نے کھایا پیا اور دل میں وسوسے کا شکار ہو گیا. آواز آئی، کیا تو اپنے زہد سے میری حکمت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ میں اپنے بندوں کو بندوہی کے ذریعے رزق پہنچانا اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنے دست قدرت سے پہنچاؤں؟ خلاصہ یہ ہے کہ اسباب سے دوری باری تعالی کی حکمت کے خلاف ہے اور اللہ تعالی کی سنت سے ناواقفیت ہے، اور اللہ تعالی کی سنت مقررہ کے مطابق اس طرح عمل کرنا کس پر اعتماد ہو اسباب پر نہ ہو توکل کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے مقدمات کے وکیل کی مثال دے کر یہ بات واضح کر دی ہے. اسباب ظاہری اور مخفی اسباب. لیکن یہاں اسباب کی دو قسمیں ہیں، ظاہری اور مخفی. بندہ کو چاہیے کہ وہ ظاہری اسباب سے اعراض کرے اور مخفی اسباب پر اکتفا کرے، ساتھ ہی اس کا دل مسبب الاسباب پر مطمئن ہو، اسباب پر مطمئن نہ ہو. کسب اور توکل. یہاں ایک بحث اور پیدا ہوتی ہے اور وہ یہ کہ آدمی کا بغیر کسی پیشے اور ذریعہ آمدنی کے شہر میں بیٹھے رہنے کا حکم ہے، حرام ہے یا مباح ہے یا مستحب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا حرام نہیں ہے، اس لیے کہ جب جنگل میں زاد راہ کے بغیر گھومنے والا اپنی جان تلف کرنے والا نہیں مانا گیا تو یہ شخص اپنے نفس کو ہلاک کرنے والا کیسے کہا جائے گا، اور اس کے عمل کو حرام کس لیے کہا جائے گا؟ ہو سکتا ہے اسے کسی ایسی جگہ سے رزق مل جائے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، تاہم اس میں خیر ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے اس وقت تک صبر کرنا ممکن ہے کہ کوئی اسے کھانے پینے کا سامان دے. لیکن اگر کوئی شخص گھر کا دروازہ اس طرح بند کر کے بیٹھ جائے کہ نہ خود باہر نکلے نہ کسی دوسرے کو اندر آنے دے تو یہ حرام ہے. البتہ اگر وہ گھر کا دروازہ کھولے بیکار بیٹھا ہے، عبادت میں مشغول نہیں ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ باہر نکلے اور کوئی ذریعہ آمدنی تلاش کرے. حرام اس کے فعل کو بھی نہیں کہا جا سکتا الا یہ کہ موت سے قریب ہو جائے. اس صورت میں گھر سے باہر نکل کر سوال کرنا اور کمانا ضروری ہے. اگر کوئی شخص اپنے قلب کے ساتھ اللہ تعالی سے مشغول ہو اور لوگوں پر نظر نہ رکھتا ہو اور نہ کسی ایسے شخص کا منتظر ہو جو اس کے لیے کھانا لے کر آئے، بلکہ اس کی نظر صرف اللہ تعالیٰ پر ہو اور اس کی عبادت میں مشغول ہو، یہ توکل کے مقامات میں سے افضل ترین مقام ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مشغول. بعض علماء نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ جو بندہ اپنے رزق سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، رزق اسے تلاش کر لیتا ہے، جیسے موت سے فرار ہونے والے کو موت ڈھونڈ لیتی ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ مجھے رزق عطا نہ کر، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، گناہگار ہوگا، اور بارگاہ ایزدی سے اسے یہ خطاب ہوگا کہ اے جاہل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے پیدا کروں اور رزق نہ دوں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہر معاملے میں مختلف نظر آتے ہیں، لیکن رزق اور موت کے سلسلے میں ان کا اتفاق ہے کہ وہی رزق دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو حماسا و تروح بطانا نا وَلَزَالَتْ بِدُعَائِكُمُ الْجِبَالُ، یہ امام محمد ابن نصر کی حدیث ہے جس کو معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے تو تم کو ایسی روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو جاتے ہیں اور تمہاری دعا سے پہاڑ ٹل جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پرندوں کی طرف دیکھو کہ نہ یہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں نہ اور نہ ذخیرہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ہر روز رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ تمہارے پیٹ بڑے ہیں تو ان چوپایوں کو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق بہم پہنچانے کے لیے اس مخلوق کو مقرر فرما دیا ہے۔ ابو یعقوب موسیٰ کہتے ہیں کہ توکل کرنے والوں کا رزق ان کے مشقت کے بغیر بندوں کے ہاتھوں میں گردش کرتا رہتا ہے، اور دوسرے لوگ رزق کی فکر میں مشغول رہتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تمام بندوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق ملتا ہے، لیکن بعض لوگ سوال کی ذلت اٹھا کر رزق پاتے ہیں، بعض لوگوں کو تاجروں کی طرح تعجب اور انتظار کرنا پڑتا ہے، بعض خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں جیسے دستکار اور مزدور، اور بعض لوگ عزت کے ساتھ رزق حاصل کرتے ہیں جیسے صوفیہ کہ حاکم وقت کے پاس گئے اور اس سے اپنا رزق لے کر چلے آئے۔ درمیانی واسطوں کی ان کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تیسری قسم وہمی اسباب، یہ وہ اسباب ہیں کہ ان سے مسببات تک پہنچنا وہمی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ تم کوئی تدبیر اختیار کرو اور اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ عام طور پر لوگ مال کے حصول کے لیے بڑی بڑی تدبیریں کرتے ہیں اور وسیع تر منصوبے بناتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انہیں ان کے منصوبے اور تدبیر کے مطابق مال مل جائے۔ ان اسباب کو استعمال کرنے والا قطعی طور پر توکل کے درجات سے نکل جاتا ہے۔ اکثر لوگ اسی میں مبتلا ہیں، مباح مال حاصل کرنے کے لیے زبردست جدوجہد کرتے ہیں اور ہزاروں تدبیریں کرتے ہیں۔ مشتبہ مال لینے یا مشتبہ ذرائع سے مال حاصل کرنے سے توکل بدرجہ اولی باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ دنیا میں اثرتاپا غرق ہے اور اسباب پر پورا بھروسہ کرتا ہے۔ جلب منفعت سے ان اسباب کو وہی نسبت ہے جو جادو، فال اور داغ لگانے کو دفاع مضرت سے ہے، یعنی جس طرح دفاع مضرت کے لیے جادو منتر استعمال کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ بدعقیدگی ہے، اسی طرح جلب منفعت کے لیے اس تیسری قسم کے اسباب کا استعمال بھی صحیح نہیں ہے اور توکل کی روح کے منافی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوکلین کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ ان اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے، لیکن کہیں بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ کسب نہیں کرتے یا وہ شہروں میں نہیں رہتے یا لوگوں سے کچھ نہیں لیتے، بلکہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ متوکلین یہ تمام کام کرتے ہیں۔ تیسری قسم کے اسباب جن سے مسببات کا حصول یقینی یا غالب ظنی نہیں ہوتا بے شمار ہیں۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تدبیر نہ کرنا توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور انہیں اپنے نفس سے محجوب نہیں رکھا، ان کا حجاب ان کی تدبیر ہی تو ہے۔ غالباً حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد بعید ترین اسباب کی تدبیر ہے، انہی میں فکر و تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہری اسباب میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسباب کی دو قسمیں ہیں، بعض اسباب وہ ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے آدمی متوکل نہیں رہتا، اور بعض وہ ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے توکل پر اثر نہیں پڑتا۔ اس دوسری قسم کی بھی کی پھر دو قسمیں ہیں، قطعی اور ظنی۔ قطعی قسم کے اسباب پر عمل کرنے سے آدمی توکل سے نہیں نکلتا، بشرطیے کہ توکل کا حال اور علم دونوں موجود ہوں اور صرف مسبب الاسباب پر اعتماد ہو۔ گویا اس قسم میں توکل حال اور علم کے اعتبار سے ہے، عمل کے اعتبار سے نہیں، اور ظنی میں حال، علم اور عمل سب کے اعتبار سے ہے۔